बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उस खुदा का नाम लेकर पढ़ो जिसने पैदा किया है, उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया है। पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है जिसने कलम के ज़रिए तालीम दी है और इंसान को वो सब कुछ बता दिया है जो उसे नहीं मालूम था। बेशक इंसान सरकशी करता है कि अपने को बेनियाज ख्याल करता है। बेशक आपके रब की तरफ वापसी है। क्या तुमने उस शख्स को देखा है जो मना करता है बंदे खुदा को जब वो नमाज पढ़ता है? क्या तुमने देखा कि अगर वो बंदा हिदायत पर हो या तकवा का हुक्म दे तो रोकना कैसा है? क्या तुमने देखा कि अगर उस काफिर ने झुठलाया اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران، دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ علق کی آیت نمبر 1 سے 14 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آج کا ایران۔ آج کا ایران پروگرام کے بعد نشر ہوگا پروگرام آئینۂ صحافت، اور نشریات کے آخر میں پیش کیا جائے گا پروگرام نور ایمان۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں حسب معمول پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ ہندوستانی سپریم کورٹ میں سیاسی جماعتوں کے ناقابل عمل انتخابی وعدوں کی اپیل پر سماعت، مرکزی حکومت اور الیکشن کمیشن کو جواب کے لیے نوٹس۔ ہندوستان میں کرونا کی صورتحال، پارلیمنٹ کے بجٹ سیشن میں ایوان بالا اور ایوان زیرین کی کارروائیاں الگ الگ اوقات میں کرانے کا فیصلہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران لا شرقیہ اور لا غربیہ کی بنیادی پالیسی پر بدستور باقی ہے۔ صحافیوں سے گفتگو میں وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کا اعلان، اور یمنی افواج کی کارروائیاں جاری ہیں اور جارحیت کے مرتکبین تلملا اٹھے ہیں۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء کے مختلف رہائشی علاقوں پر وسیع فضائی حملے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ہندوستان میں سپریم کورٹ نے انتخابی مہم کے دوران سیاسی جماعتوں کے ناقابل عمل انتخابی وعدوں پر مرکزی حکومت اور الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا ہے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے نے رپورٹ دی ہے کہ سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں کے ناقابل عمل انتخابی وعدوں کے خلاف مفاد عامہ کی ایک اپیل پر حکومت اور الیکشن کمیشن کو منگل کے روز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے ناقابل عمل انتخابی وعدوں کے خلاف مفاد عامہ کی یہ اپیل بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما ایڈوکیٹ اشونی کمار نے دائر کی ہے۔ منگل کو اپیل پر چیف جسٹس این وی رمن کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے درخواست گزار بی جے پی کے رہنما سے استفسار کیا کہ درخواست میں صرف 2 سیاسی جماعتوں، ریاست پنجاب کا ہی ذکر کیوں کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے اسی کے ساتھ الیکشن کمیشن اور مرکزی حکومت کو نوٹس جاری کر کے ان سے جواب طلب کر لیا ہے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے 4 ہفتے بعد اگلی سماعت کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ نے کرونا وبا کے پیش نظر ایوان زیرین اور ایوان بالا کی کارروائیاں مختلف اوقات میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے نے ہندوستانی پارلیمنٹ کے ذرائع کی حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ جان لیوا کرونا وائرس کی وجہ سے اس بار بجٹ سیشن کے لیے ایوان بالا راجیہ سبھا اور ایوان زیرین لوک سبھا کی کارروائی مختلف اوقات میں ہوگی۔ اس رپورٹ کے مطابق بجٹ اجلاس کے لیے ایوان زیرین لوک سبھا کی کارروائی 4:00 سے 9:00 تک جاری رہے گی اور ایوان بالا راجیہ سبھا کی کارروائی 9:00 شروع ہوگی۔ ہمارے نمائندے نے ہندوستانی پارلیمنٹ کے بلٹن کے حوالے سے بتایا ہے کہ صدر مملکت کا خطاب 31 جنوری کو ہوگا اور بجٹ 1 فروری کو پیش کیا جائے گا۔ رہنما خطوط 2 فروری سے لاگو ہوں گے۔ کچھ دن پہلے ایوان بالا کے چیئرمین اور لوک سبھا کے اسپیکر نے دونوں ایوانوں کے جنرل سیکرٹریوں کو ہدایت جاری کی تھی کہ وہ کرونا وبا کے درمیان آئندہ بجٹ اجلاس کے محفوظ انعقاد کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ پاکستان میں کرونا کی نئی لہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے مزید 6,357 نئے مریضوں اور 17 اموات کا اندراج کیا گیا اور 556 مریض شفایاب ہوئے۔ پاکستان کے اسپتالوں، قرنطینہ کے مراکز اور گھروں میں 82,396 کرونا کے مریض زیر علاج ہیں، جن میں سے 1,200 کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں کرونا کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ جاری ہے، جہاں کرونا کے مریضوں کی شرح 40% ہو گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کراچی میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,944 افراد کرونا میں مبتلا ہوئے۔ برطانیہ میں بھی کرونا کی نئی لہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ برطانوی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 88,447 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 1,59,47,735 ہو چکی ہے۔ اس دوران برطانیہ میں کرونا کے مزید 56 مریض ہلاک ہو گئے ہیں، جس کے بعد برطانیہ میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 153,918 ہو گئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے کرونا کا خاتمہ کرنے کے لیے دنیا کے تمام ممالک کے تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس ایڈہانوم نے جرمنی میں ایک پریس کانفرنس میں ایک بار پھر کرونا کے سخت ترین مرحلے کا مقابلہ اور اس وبا کا خاتمہ کرنے کے لیے دنیا کے تمام ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس اس وقت اپنے 3rd سال میں داخل ہو رہا ہے اور اس وقت ہمیں نازک صورتحال کا سامنا ہے۔ دوسری جانب عالمی ادارہ صحت کے یورپی شعبے کے انچارج نے بھی کہا تھا کہ اومیکرون نے کرونا وائرس کو نئے مرحلے میں پہنچا دیا ہے اور ممکنہ طور پر کرونا کا یہ ویریئنٹ اس وائرس کے خاتمے پر منتج ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ اومیکرون ڈیلٹا کے مقابلے میں سخت اور شدید نہیں ہے، بنابراین امید کی جا سکتی ہے کہ اس وبا کو کنٹرول کر لیا جائے گا اور اومیکرون انفلوئنزا جیسے موسمی وائرس میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ بات ایسی حالت میں کہی گئی ہے کہ کرونا کے نئے ویریئنٹ اومیکرون کا امریکہ میں کافی لوگ شکار ہوئے ہیں اور اس ملک کے ہسپتالوں میں اومیکرون کے خاصے مریض داخل ہیں۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے ہسپتال اومیکرون کے مریضوں سے بھرے ہوئے ہیں اور ہسپتالوں میں اب نئے مریضوں کو داخل کیے جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق آئی سی یو وارڈ تک کرونا مریضوں سے خالی نہیں ہے اور وہاں بھی اب مریضوں کو داخل کیے جانے کی گنجائش نہیں رہی ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ کرونا کے مریضوں کی تعداد اور کرونا سے ہونے والی اموات کے اعتبار سے دنیا میں پہلے نمبر پر ہے، جہاں کی صورتحال اس حوالے سے مسلسل بگڑتی جا رہی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ وزیر خارجہ نے ایران کے لا شرقیہ اور لا غربیہ پالیسی پر باقی رہنے پر زور دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے تہران میں ایران اور پڑوسی ممالک کے زیر عنوان منعقدہ کانفرنس کے اختتام پر کہا کہ ہم واضح لفظوں میں اعلان کرتے ہیں کہ خارجہ تعلقات میں مشرق و مغرب دونوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، لیکن خود مختاری کے میدان میں لا شرقیہ و لا غربیہ کی پالیسی پوری طرح اپنی جگہ برقرار ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست مذاکرات کے بارے میں کہا کہ امریکی بار بار براہ راست مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، لیکن ابھی ہم اس نتیجے پر نہیں پہنچے ہیں۔ امیر عبداللہیان نے کہا کہ آئندہ ہفتے وہ ہندوستان اور سری لنکا کا دورہ کریں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے دورے ہندوستان کے اہداف بیان کرتے ہوئے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہندوستانی منصب نے گزشتہ 4 مہینے میں 2 بار اسلامی جمہوریہ ایران کا دورہ کیا ہے، اور دوسرے یہ کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے اچھے سیاسی و اقتصادی تعلقات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور ہندوستان کے درمیان مختلف سیاسی و اقتصادی میدانوں میں تعاون جاری ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے اس دوران اپنے ایک ٹویٹ میں ہندوستان کے یوم جمہوریہ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے نئی دہلی کے ساتھ ہمگیر تعلقات کے فروغ پر زور دیا۔ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے کہا ہے کہ ویانا مذاکرات میں موجود امریکی وفد کے ساتھ ایرانی مذاکراتی ٹیم کے رابطے غیر سرکاری تحریری تبادلے کی شکل میں انجام پائے ہیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کے سیکرٹری علی شمخانی نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ویانا میں موجود امریکی وفد سے اب تک جو بھی رابطے ہوئے ہیں وہ غیر سرکاری اور تحریروں کے تبادلے کی شکل میں رہے ہیں، اور اس سے زیادہ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کے رابطے صرف اس وقت ہی دوسرے طریقوں کے متبادل بنتے ہیں جب اچھا سمجھوتا قابل دسترس ہو۔ دریں اثنا ویانا مذاکرات میں روسی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ایران و گروپ 4+1 نے پیر کو ہونے والے اجلاس میں مذاکرات کے اختتامی متن کا اہم حصہ تیار کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایران و گروپ 4+1 کے درمیان مذاکرات کا 8واں دور ویانا میں 27 دسمبر 2021 کو شروع ہوا، اور فریقین کے اعتراف کے مطابق مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران پابندیوں کی منسوخی کی جانچ پرکھ اور وعدہ خلافی نہ کرنے کی ضمانت پر زور دے رہا ہے، اور یہی دونوں موضوعات ویانا مذاکرات کے عمل میں سب سے اہم ہیں۔ عراقی ذرائع کا کہنا ہے کہ بغداد کے شمال میں واقع تارمیہ کے علاقے میں داعشی دہشت گردوں اور عوامی رضاکار فورس حشد الشعبی کے جوانوں میں شدید جھڑپ ہوئی ہے۔ عراق میں داعش دہشت گرد گروہ کی شکست کے اعلان کے باوجود اس گروہ کی باقیات مختلف علاقوں میں روپوش ہیں جو دہشت گردانہ حملے کر کے دہشت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق عراقی فضائیہ کے طیاروں نے تارمیہ کے علاقے میں دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ سابرین نیوز کا کہنا ہے کہ اس حملے میں دہشت گردوں کے کئی ٹھکانے تباہ اور کم از کم 6 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یاد رہے کہ 2014 میں عراق کے مختلف علاقوں پر داعش کا قبضہ ہو جانے کے بعد آیت اللہ سیستانی کے فتوے پر عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کا قیام عمل میں آیا، اور پھر 2016 میں عراقی پارلیمنٹ نے اس کو ملکی مسلح فوج کا حصہ قرار دیا تھا۔ متحدہ عرب امارات میں الظفر فوجی ایئر بیس پر یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے حملے کے بعد امریکی فوجی اپنی جان بچانے کے لیے ایک بار پھر پناہ گاہوں میں روپوش ہو گئے ہیں۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق مشرقی وسطی میں معاف کیجیے گا المیادین کی رپورٹ کے مطابق مشرق وسطی میں امریکی فوجی ہیڈ کوارٹر نے اعلان کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں تعینات امریکی فوجی پیر کے روز بھی ابو ظہبی میں ظفر اڈے پر یمنی مسلح افواج کا حملہ ہوا تھا تو پناہ گاہوں میں چھپ گئے تھے. اس فوجی اڈے میں امریکی برطانوی فوجی تعینات ہیں, جہاں امریکہ اور برطانیہ کے مختلف قسم کے جدید ترین ہتھیار میں جملہ F-35 جنگی طیارے بھی موجود ہیں. ابو ظہبی میں امریکی سفارت خانے نے بھی اپنے ملک کے شہریوں سے احتیاط برتنے کی اپیل کی ہے. جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے صوبے صنعاء پر بڑے پیمانے پر وحشیانہ بمباری کی ہے. المسیرہ ٹی وی نے رپورٹ دی ہے کہ جارے اتحاد کے جنگی طیاروں نے صوبے صنعاء کے ضلع السبعین کے نہدین اور الحفا علاقوں کو 3 بار حملوں کا نشانہ بنایا. صوبے صنعاء کے ضلع سنہان کا جربان علاقہ بھی کئی بار جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں کے حملوں کا نشانہ بنا ہے. جارے اتحاد نے حالیہ دنوں میں یمن کے مختلف علاقوں پر کئی بار بمباری کی ہے. دریاسنا سنا حکومت کی وزارت خارجہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو حالیہ دنوں میں جارے سعودی اماراتی اتحاد کے حملے تیز ہونے کے بارے میں ایک خط بھی ارسال کیا ہے. المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق سنا حکومت کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک خط میں لکھا ہے کہ یمن کی دفاعی فورس اپنے ملک کے دفاع کا جائز و قانونی حق محفوظ رکھتی ہے. یمن کی وزارت خارجہ نے ایک بار پھر سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ عالمی امن و سیکیورٹی کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کرے. دوسری جانب یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل نے جارے اتحاد کے خلاف جوابی کارروائی تیز کرنے پر زور دیتے ہوئے مزید کاری ضربیں لگانے کے لیے طوفان یمن 2 نامی آپریشن شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے. شام کے نائب وزیر خارجہ نے اپنے ملک کے خلاف امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ شام کے عوام کو اقتصادی دہشت گردی کا سامنا ہے. المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق شام کے نائب وزیر خارجہ بشار جعفری نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں ملت شام کے خلاف مغرب کی ظالمانہ پالیسیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جبری اقدامات اقتصادی دہشت گردی میں تبدیل ہو گئے ہیں, جس کا نشانہ شامی عوام بنے ہوئے ہیں. شام کے نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ ان جبری اقدامات نے شامی شہریوں سے زندگی, حفظان صحت, تعلیم اور ہر طرح کی توسیع و ترقی کا حق چھین لیا ہے. بشار جعفری نے زور دے کر کہا کہ شام نے 44 غیر سرکاری اداروں اور تنظیموں کو اس ملک میں کام کرنے کی اجازت دے رکھی ہے, اور ان اداروں کے لیے جنگ و بحران کے منفی نتائج کم کرنے کی کوشش کی حمایت کے لیے کام کرنا آسان بنا دیا ہے. یورپی یونین اور امریکہ نے شام پر دہشت گردی کی حمایت کا بے بنیاد الزام عائد کرتے ہوئے طرح طرح کی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں. کینیڈا کی وزارت خارجہ پر ہیکروں نے وسیع پیمانے پر سائبر حملہ کیا ہے. رپورٹ کے مطابق کینیڈا کی خفیہ تنظیم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزارت خارجہ پر ہیکروں نے سائبر حملہ کیا ہے, تاہم بعض اہم نیٹ ورک ابھی کام کر رہے ہیں جبکہ بعض سروسز کی سرگرمیاں معطل ہو گئی ہیں. کینیڈا پر یہ سائبر حملہ ایسی حالت میں ہوا ہے کہ کینیڈا کے سراغ رساں اداروں نے روسی ہیکروں کی جانب سے سائبر حملے کے خطرے کے پیش نظر مکمل ہوشیار رہنے کی ضرورت پر زور دیا تھا. روسی ریڈار سسٹم نے حالیہ دنوں کے دوران روسی سرحدوں کے قریب 56 ڈرون اور جاسوس طیاروں کا پتہ لگایا ہے. تاس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 7 دن کے دوران روسی سرحدوں کے قریب 40 جاسوس اور 16 ڈرون طیاروں کی پروازوں کا پتہ لگایا گیا ہے, جس کے بعد روسی جنگی طیاروں نے ایکشن لیا اور 2 بار فضائی سرحدوں کے تحفظ کے لیے کارروائی کی. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں.
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. گرد و پیش میں ابھی آپ سن رہے تھے عالمی خبریں، اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا. سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی. تو راشد صاحب، افغانستان میں بدامنی اور بد انتظامی کا سلسلہ بدستور جاری ہے. اس کے اسباب و علل اور نتائج پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں، افغانستان بدستور علاقائی اور عالمی میڈیا کی شہ سرخیوں میں ہے، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ 15 اگست سے لے کے ابھی تک جو ایک تبدیلی کے آثار بظاہر نظر آئے تھے کہ شاید وہاں پہ امریکی انخلاء کے بعد صورتحال انتظامی لحاظ سے بھی، سلامتی کے لحاظ سے بھی، اور معاشی اور سماجی لحاظ سے بھی کچھ تبدیلیاں آئیں گی، لیکن ابھی تک 15 اگست سے لے کے اب ظاہر نیا سال بھی شروع ہو گیا، اور ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ جیسے آپ نے سوال میں اشارہ کیا کہ بد انتظامی اور نامنی اور عدم سلامتی اور سیکیورٹی کے مسائل بدستور موجود ہیں، بلکہ نہ صرف موجود ہیں، ان میں اضافہ بھی ہو گیا ہے، اور کئی ایسے موضوعات ہیں کہ جس کی وجہ سے عالمی برادری بھی اس وقت ایک مشکل اور مخمصے کا شکار ہے کہ اس ملک کے لیے کیا کیا جائے. چونکہ وہاں پہ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ طالبان نے جب سے اقتدار سنبھالا ہے اور پوری عالمی برادری، یا آپ دوسرے لفظوں میں رائے عامہ بھی کہہ سکتے ہیں، ہمسایہ ممالک کی طرف سے بھی مسلسل یہ ڈیمانڈ اور یہ مطالبہ رہا ہے کہ افغانستان کے اندر ایک وسیع البنیاد حکومت قائم ہونی چاہیے، لیکن طالبان اس اپیل کو یا اس مطالبے کو یا اس خواہش کو بظاہر ٹال رہے ہیں، اور اس ٹال مٹول کی وجہ سے خود افغانستان کے اندر کوئی ایک منظم قسم کا نہ حکومتی نظام سامنے آ رہا ہے، نہ وہاں پہ کوئی ثقافتی نظام، نہ سماجی نظام، نہ اقتصادی نظام، نہ سیکیورٹی کے عنوان سے. یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ وہ ایک ملک نہیں ہے بلکہ ایک بھیڑ ہے، رش ہے، جہاں پہ چند کروڑ افراد موجود ہیں اور جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، خود ہی وہ فیصلے کر رہے ہیں، خود ہی اس پہ عمل کر رہے ہیں. البتہ بظاہر طالبان، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ وہ جس انداز سے چاہتے ہیں، جس طرح کی وہ حکومت چاہتے ہیں، وہ اسی طرح کی قائم کریں، اور نہ ہمسایہ ممالک کے دباؤ میں آئیں اور نہ عالمی برادری کے. لیکن اس میں جو صورتحال خراب ہو رہی ہے، جیسے آپ نے بھی سوال میں کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ تو کسی بھی ملک کے اندر سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، امن و سلامتی، اور لوگوں کو اپنی ذاتی اور اجتماعی زندگی کی سلامتی کی فکر سب سے زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد دوسرا مسئلہ جو ہے وہ انسانی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے جو خوراک اور رہن سہن کی ضروریات ہیں، وہ دوسرا مسئلہ ہوتا ہے. تیسرے مسئلے میں جا کے پھر لوگ کسی ایک اچھے نظام کی خواہش کرتے ہیں، ایک اچھا ثقافتی، سماجی، اور لیکن سروائیول کی جنگ میں دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں، ایک کہ اس علاقہ، ملک یا اس معاشرے میں سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہونی چاہیے. اب اگر سیکیورٹی کے عنوان سے ہم دیکھیں تو افغانستان کے اندر مثلاً اتوار کے دن، غالباً پیر کے دن یا اتوار کی شام کو، جو ہرات میں بم دھماکہ ہوا جس میں تقریباً 7 عام شہری جاں بحق ہوئے اور 10 زخمی ہوئے، جو زیادہ خبروں میں سامنے آئے، ورنہ اس طرح کے کئی واقعات ہیں کہ جو چھوٹے علاقوں میں، دیہاتوں میں اور دور دراز علاقوں میں ہو رہے ہیں، چونکہ اس کی خبر سامنے نہیں آتی، اس لیے جو ہے اس کو کوئی اہمیت بھی نہیں دی جاتی، یا ہم لوگ میڈیا کے ذریعے سے اسے باخبر نہیں ہو سکتے. ماضی میں آپ دیکھیں کہ ستمبر سے لے کے ابھی تک، بالخصوص اکتوبر میں اگر آپ دیکھیں تو 2-3 بڑے دھماکے ہوئے، اور وہ بھی شیعہ مساجد میں، جو قندوز میں اور قندھار میں ہوئے، جس میں سینکڑوں لوگ جاں بحق ہوئے، اور اسی طرح ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہاں پہ زخمی بھی ہوئے. اور تقریباً ان تمام واقعات کی ذمہ داری بھی داعش نے قبول کی ہے. یعنی اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ کوئی خفیہ ہاتھ تھا اور غیر محسوس طریقے سے کوئی آیا اور حملہ کر کے غائب ہو گیا، یا کسی پہ الزام لگایا جا سکتا ہے. نہیں، تقریباً اکثر دھماکوں کی اور حملوں کی اور دہشت گردانہ کارروائیوں کی ذمہ داری جو ہے وہ داعش نے قبول کیے. اب جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ سیکیورٹی کے مسائل ظاہر ہے اس حکومت سے بھی مربوط ہوتے ہیں, اس حکومت کے سیکیورٹی نظام سے ہوتے ہیں, اس حکومت کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہوتے ہیں اگر وہ فعال ہوں, اگر ان کے انٹیلیجنس کے ادارے فعال ہوں, اگر خود حکومت کی ترجیحات میں سیکیورٹی کے مسائل کو کنٹرول کرنا ہو تو پھر یقیناً اس کے نتائج بھی برآمد ہوتے ہیں. لیکن جب حکومت کی بھی ترجیحات نہ ہوں اور معاشرہ پہلے سے جنگ زدہ ہو, معاشرے میں پہلے سے ہی اسلحہ بارود دھماکے جنگ و جدل اور یہ ایک معمول کی چیزیں سمجھی جائیں, تو وہاں پہ تو اور زیادہ صورتحال مشکل ہو جاتی ہے. آپ نے جو عوامل یا علل و اسباب کی بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ تین چار بڑے اہم مسائل ہیں کہ جن کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے یا جو بنیادی وجہ بن رہے ہیں ان تمام مسائل کا. پہلی بات یہ ہے کہ جب داعش ان دھماکوں کی ذمہ داری قبول کرتی ہے تو داعش مائنڈ سیٹ کو دیکھنا ہوگا کہ داعش کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, داعش کے افکار و نظریات کیا ہیں, داعش کا ماضی کیا ہے, داعش کے اہداف کیا ہیں اور داعش اور طالبان کے درمیان کیا تعلق ہے. اگر ہم اس کو محسوس کریں اور دیکھیں کہ جو ہے وہ آیا داعش اور طالبان کے درمیان قربتیں تھیں, ہیں اور آئندہ رہیں گی, تو اس میں بھی بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ بظاہر طالبان حکومت بار بار دعویٰ کر رہی ہے کہ داعش کو ہم کچل دیں گے, داعش کو ہمارے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اور داعش آئندہ کے لیے افغانستان میں کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کر سکے گی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ان کی کارروائیاں ہو رہی ہیں, اگرچہ طالبان کی طرف سے بھی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے, لیکن اس کے نتائج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دھماکوں میں اور حملوں میں اضافہ ہی ہوا ہے, کمی نہیں ہوئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ بات تو ماننا پڑے گی کہ مائنڈ سیٹ تو طالبان اور داعش کا کافی حد تک ملتا ہے. ایک فرق جو بیان کیا جاتا ہے کہ داعش کے جو افکار و نظریات ہیں وہ پوری دنیا پہ, یعنی ایک خلافت کا سو کارڈ جو ان کے ذہن میں ایک نظام ہے وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں, جس کی ہم نے مثالیں شام اور عراق اور اس عرب علاقے میں دیکھیں کہ جہاں سے تو وہ ناکام ہو گیا. اب وہ داعش خراسان کے نام پہ ایک خاص نظریے کے تحت آگے چل رہے ہیں کہ یہ جو داعش خراسان ہے یہاں سے جو لشکر اٹھے گا تو یہ کرے گا وہ کرے گا. اس کے پیچھے ایک باقاعدہ ہے کہ انہوں نے ایک داستان اور ایک نظریہ اور ایک سوچ, اس کے پورے اس نظریے کے پیچھے سارا سسٹم ایک کار فرما ہے. لہذا داعش اور طالبان نے مل کے بہت ساری کاروائیاں کی ہیں. ماضی میں دونوں مذہبی اور فکری لحاظ سے بہت آپس میں قریب ہیں, شانہ بشانہ وہ بیرونی طاقتوں کے خلاف لڑتے رہے ہیں, اور اب بھی یہی احساس پایا جاتا ہے کہ شاید ان کے ہاں اتنی دوریاں نہیں ہیں. البتہ بظاہر طالبان کا اگر موقف دیکھا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے خطرناک ہیں, یہ افغانستان کے لیے خطرناک ہیں, اس لیے ہم ان کا قلعہ کما کر کے چھوڑیں گے اور فلاں, لیکن بہرحال ایک قربتیں بھی ماضی میں رہی ہیں, ممکن ہے اس کے اثرات اب بھی ہوں. اور ان ماضی کی قربتوں کی وجہ سے ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ داعش کے بعض لوگ جو بظاہر اب طالبان کے روپ میں ہیں اور طالبان کے اندر وہ پلانٹ ہو چکے ہیں یا باقاعدہ وہاں پہ ان کا اثر و رسوخ ہے, وہ بھی داعش کے فائدے میں جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو بھی طالبان سے متنفر ہوتا ہے, اب اس کی کئی وجوہات ہیں, چونکہ ایک طالبان کے اندر ایک انتہا پسند گروہ جس کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ ساز باز کی ہے, انہوں نے مغرب کے ساتھ ساز باز کی ہے اور یہ دوحہ میں بیٹھ کے انہوں نے طالبان کی جو حقیقی اسلامی تحریک تھی اس کو انہوں نے نیست و نابود کر دیا. تو طالبان کے اندر بھی ایک حلقہ موجود ہے کہ جو ہی وہ مایوس ہوتا ہے طالبان سے تو وہ اس کا جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے یا جو اگلی تنظیم ہوتی ہے وہ اس کی داعش ہوتی ہے. تو اس تناظر میں بھی اگر دیکھا جائے تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ داعش اور طالبان ایک دوسرے کے قریب ہونے کے باوجود دور بھی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند بھی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے نقصان دہ بھی ہیں. یہ جو ان کا باہمی جو ایک امتزاج ہے دو نظریات کا, دو گروہوں کا, تو یہ آئندہ بھی رہے گا, اور اس کی روشنی میں نہیں کہا جا سکتا کہ طالبان مکمل طور پہ داعش کو ختم کر دیں گے یا داعش کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ طالبان کو ریپلیس کریں. یہ ایک لڑائی جھگڑا, یہ ایک ٹینشن جاری رہے گی اور اس کے اثرات ظاہر ہے افغانستان پہ بھی پڑیں گے. اور داعش جتنی مضبوط ہوگی, داعش کی مضبوطی سے جو سب سے اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہمسایہ ممالک داعش کے عنوان سے بہت زیادہ تحفظات کا شکار ہیں, چاہے وہ پاکستان ہو, ایران ہو, تاجکستان, ازبکستان, یہ سارے داعش کے عنوان سے تو سب اس پہ متفق ہیں کہ داعش خطے کے لیے اور عالمی سطح پہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے. کیونکہ داعش کا جو ماضی ہم ایران کے عنوان سے یا عراق اور شام کے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں اور ان کے وہاں کے جو مظالم ہیں اور وہاں پہ انہوں نے جس انداز سے اپنے اس نظریے کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے, تو اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اس مائنڈ سیٹ کو کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو داعش کا ہے. جب داعش اس انداز سے رہے گی, اور یہ بھی جب تاثر یہ ملتا رہے گا کہ داعش امریکہ کے لیے ایک ہتھیار ہے کہ امریکہ جب چاہتا ہے وہ داعش کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے, اور اسرائیل کے عنوان سے بھی یہی باتیں ہیں کہ اسرائیل نے بھی شام اور عراق میں اپنے مقاصد کے لیے داعش کو استعمال کیا, تو اب جب داعش افغانستان میں ہوگی تب بھی امریکی اہداف کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. امریکی مفادات کے لیے اس کو ممکن ہے روس کے خلاف, ممکن ہے ایران کے خلاف, ممکن ہے پاکستان کے خلاف استعمال کیا جائے. تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو جو سوال آپ کا تھا کہ جو عدم سلامتی یا سیکیورٹی کے مسائل ہیں وہ داعش سے مربوط ہیں اور داعش کی وجہ سے یہ مشکلات ہیں. دوسرا جو آپ نے بد انتظامی کی عنوان سے بات کی, بد انتظامی کے عنوان سے ابھی تک طالبان اپنا کوئی باقاعدہ نظام بنانے میں ناکام رہے ہیں, نہ وہ جمہوریت کو باقاعدہ مان رہے ہیں, نہ وہ وہاں کے لویا جرگہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں, نہ ہی انہوں نے اپنے خلافت کے نظام کو کوئی باقاعدہ ایک نظام بنا کے پیش کیا ہو. تو اس سسٹم کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی بد انتظامی جو ہے وہ اپنے عروج پہ ہے, اور جو سلامتی اور سیکیورٹی کے مسائل ہیں وہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے.
بہت شکریہ جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, دل کو چرا چراغِ تور بنایا میرے کملی والے نے, ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے, ہر پتھر دکھایا جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, سے پہلے آمد سے پہلے دنیا کا ایوان سجایا، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے۔ کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی، کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی، انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے، انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 5 بہمن 22 جمادی الثانی اور 25 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بائیس جماعت الثانی سن 391 ہجری قمری کو چوتھی صدی ہجری قمری کے مسلمان شاعر ابن حجاج نے بغداد میں وفات پائی۔ ابن حجاج نوجوانی سے ہی شعر و شاعری کی طرف مائل ہوئے اور اس دور کے مشہور شاعر مہلبی کی صحبت اختیار کی۔ ابن حجاج کی جملہ تخلیقات میں ان کے دیوان کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے جو 10 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس دیوان کا ایک نسخہ بغداد کے کتب خانے میں، جبکہ اس کے کچھ حصے دنیا کے مختلف ممالک میں محفوظ ہیں۔ پچیس جنوری سن 1456 عیسوی کو جرمن سائنسداں گوٹنبرگ نے چھپائی کی صنعت کی بنیاد ڈالی۔ ان کے ایجاد کردہ جستے سے بنے ہوئے متحرک حروف کے ذریعے دنیا میں پہلی کتاب شائع ہوئی۔ یہ کتاب توریت اور انجیل پر مشتمل تھی اور اب اس کے صرف چند صفحے باقی ہیں جو دنیا کے نادر و کامیاب اشیاء کے بعض عجائب گھروں میں محفوظ ہیں۔ جستے سے بنے ہوئے حروف کی ایجاد کے بعد چھپائی کی صنعت میں عظیم تبدیلیاں رونما ہوئیں اور بڑی تعداد میں کتابیں چھپنے لگیں۔ پچیس جنوری سن 1871 عیسوی کو قفقاز کے مجاہد عالم دین شیخ شامل مدینہ منورہ میں انتقال کر گئے۔ شیخ شامل 1797 عیسوی میں جنوبی روس کے علاقے داغستان میں پیدا ہوئے تھے۔ شیخ شامل نے جو داغستان کے قبائل کے سیاسی اور مذہبی رہنما منتخب ہوئے تھے، 1834 عیسوی میں روس کے خلاف مسلحانہ تحریک شروع کی۔ چنانچہ زار روس کی افواج کئی جنگوں میں شیخ شامل کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوئیں، لیکن 1839 عیسوی میں 50,000 روسی فوجی عارضی طور پر اس تحریک مزاحمت کو کچلنے میں کامیاب ہوئے۔ تاہم شیخ شامل نے 2 برس کے بعد ایک بار پھر تحریک شروع کی، اور قفقازی مجاہدین نے شیخ شامل کی قیادت میں 18 سال تک جدید ترین اسلحے سے لیس روس کی بڑی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ بالآخر 1859 عیسوی میں شیخ شامل کی گرفتاری کے ساتھ ہی روس کے خلاف قفقاز کی تحریک مزاحمت دم توڑ گئی۔ عمر کے آخری حصے میں عظیم مسلمان مجاہد عالم دین شیخ شامل مدینہ منورہ منتقل ہوئے اور وہیں انتقال کر گئے۔ پچیس جنوری سن 1871 عیسوی کو جرمن محقق اور طبیب ہانسین نے جزام یا کوڑ بیماری کا جرثومہ دریافت کیا۔ جزام جسم کے مختلف حصوں میں سوجن اور زخم کی صورت میں شروع ہوتا ہے، اور اس سے متاثرہ اعضا گھل جاتے ہیں۔ جزام کے جراثیم انسانی اعصاب کو بھی متاثر کرنے اور ان میں احساس کے خاتمے کا بھی سبب بنتے ہیں۔ یہ بیماری زیادہ تر گرم علاقوں میں پھیلتی ہے، تاہم دوسرے خطوں کے لوگ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اگرچہ جزام کی بیماری کو ختم کرنے کے سلسلے میں کافی پیش رفت ہوئی ہے اور اسے کنٹرول کرنے میں نمایاں کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، تاہم اس بیماری کے مکمل علاج کی راہیں ابھی تک دریافت نہیں ہوئی ہیں۔ چنانچہ آج بھی بہت سے ممالک میں بڑی تعداد میں جزام کے مریض پائے جاتے ہیں۔ پانچ بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو شاہی حکومت کی طرف سے ایران کے اکثر علاقوں میں 2 سے زیادہ افراد کا اکٹھا ہونا ممنوع قرار دے دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ایران کے عوام کے مختلف طبقوں نے اپنے اہداف کے حصول کے لیے، جو ایران کی خود مختاری، آزادی اور اسلامی جمہوریہ سے عبارت تھے، شاہی حکومت کے خلاف مظاہرے جاری رکھے، اور حکومت کے کارندے مختلف ہتھ کنڈے آزمانے کے باوجود عوام کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے۔ شاہ کی حکومت کے کارندوں کے ہاتھوں عوام کے ساتھ تشدد کی کارروائیوں کی وجہ سے مختلف شہروں میں عوام کی ایک بڑی تعداد شہید ہوئی۔ اسی دن فضائیہ کے افسروں اور سپاہیوں نے شاہ کی جابر حکومت کے خلاف مظاہرے کیے اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اپنی وفاداری کا اعلان کیا۔ ان لوگوں نے اپنے مظاہروں کے اقتدام پر ایک قرارداد منظور کر کے شاہ کی حکومت کے جرائم کی مذمت کی، اور انقلاب اسلامی کی راہ میں قربانی دینے کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا۔ اور پانچ بہمن سن 1391 ہجری شمسی کو معاصر صاحب طرز ایرانی مصور محمد باقر آصف زادہ قزوینی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1302 ہجری شمسی میں قزوین میں پیدا ہوئے تھے اور بچپن سے ہی تحصیل علم کے ساتھ ساتھ مصوری، شاعری اور موسیقی کی طرف بھی مائل تھے۔ سن 1387 ہجری شمسی میں آصف زادے کو استاد مصوری کے طور پر منتخب کیا گیا اور ان کے فن کی ستائش کی گئی۔ انہوں نے متعلقہ کئی غیر ملکی نمائشوں میں بھی شرکت کی اور ملکی و غیر ملکی اعلیٰ عہدیداروں کے ہاتھوں 250 سے زائد سپاس نامے اور کئی ایوارڈ حاصل کیے۔ آصف زادہ قزوینی 89 سال کی عمر میں قزوین میں انتقال کر گئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام آج کا ایران۔
آج کا ایران۔
عزیز سامعین، پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہے۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ایران سے متعلق گزشتہ ہفتے پیش آنے والے اہم واقعات کے تناظر میں خبریں، تبصرے پیش کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، صدر ایران ڈاکٹر ابراہیم رئیسی روس کا اپنا سرکاری دورہ مکمل کر کے جمعے کی صبح واپس تہران پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے تہران ہوائی اڈے پر صحافیوں اور نامہ نگاروں سے گفتگو کے دوران اپنے دورہ ماسکو کو کامیاب قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے تعلقات کے فروغ میں اضافہ اور علاقائی بحرانوں کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ صدر رئیسی کا کہنا تھا کہ ان کا دورہ روس دنیا کے تمام ملکوں اور خاص طور سے ہم خیال اور اتحادی ملکوں کے ساتھ تعلقات کے فروغ کی پالیسی کے تحت انجام پایا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایران اور روس نے باہمی روابط کو پائیدار بنانے اور تمام شعبوں میں تعلقات کے فروغ پر اتفاق کیا ہے، جو بلا شبہ دونوں ملکوں کے عوام کی سلامتی اور فلاح و بہبود کا باعث بنے گا۔ صدر ایران نے تہران ماسکو تعلقات کے فروغ کو علاقائی اور عالمی سلامتی کے ارتقاء میں مؤثر قرار دیا۔ سید ابراہیم رئیسی نے بتایا کہ ان کے دورہ روس کے موقع پر باہمی سطح پر مالیاتی اور بینکاری لین دین کے بارے میں بات چیت ہوئی اور اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ دونوں ممالک کو ڈالر کی بالادستی کے خاتمے کی سمت قدم بڑھاتے ہوئے قومی کرنسیوں میں معاملات کرنے ہوں گے۔ صدر رئیسی نے کہا کہ ایران اور روس کے تعلقات علاقائی بحرانوں اور عالمی مسائل کے حل، نیز سلامتی و استحکام اور امن و انصاف کی بالادستی میں بھی مددگار ثابت ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ آج ایران خطے کے ایک خود مختار اور طاقتور ملک کی حیثیت سے علاقائی سلامتی میں بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ صدر ایران کا کہنا تھا کہ خطے کے ممالک دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بھی ایران موجود ہے وہاں امن کے قیام میں کردار ادا کر رہا ہے، جبکہ بیرونی طاقتیں اس علاقے میں جہاں بھی آئیں انہوں نے سلامتی کے لیے مسائل پیدا کیے ہیں۔ سامعین، صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوتین کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں زیر بحث آنے والے دیگر معاملات اور موضوعات کا ذکر کیا اور بتایا کہ 3 گھنٹے تک جاری رہنے والی اس ملاقات میں جو امور طے پائے ہیں ان پر فوری طور سے عمل درآمد کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ ایران کے صدر کے دورے روس کو علاقائی اور عالمی ذرائع ابلاغ میں بڑے پیمانے پر کوریج دی گئی ہے۔ سامعین، ایران کی وزارت خارجہ نے کہا کہ ویانا مذاکرات میں اہم معاملات حل ہونا باقی ہیں اور اب امریکیوں کو اہم سیاسی فیصلہ کرنا ہوں گے۔ اس درمیان ایرانی وفد کے سربراہ دوبارہ ویانا روانہ ہو گئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے پیر کو تہران میں ہفتہ وار پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے ویانا میں پابندیوں کے خاتمے کی غرض سے جاری مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال سے صحافیوں کو آگاہ کیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان کے بقول بہت سے خانے اور کالم تیار ہیں، انڈر بریکٹ باتوں پر اتفاق ہو گیا ہے، تاہم جو مسائل باقی ہیں وہ انتہائی اہم اور کلیدی ہیں، جن پر خاص طور سے امریکہ کی جانب سے مخصوص اور اہم سیاسی فیصلوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ امریکہ پابندیوں کے خاتمے اور باقی بچے معاملات کے بارے میں جو انتہائی ٹھوس نوعیت کے ہیں اپنے فیصلوں کا اعلان کرے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ویانا مذاکرات کے لیے کسی بھی الٹیمیٹم سے متعلق باتوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ امریکی صدر، ان کی خارجہ پالیسی ٹیم اور ویانا میں موجود ان کے مذاکرات کار اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایٹمی معاہدہ ایران کے دم سے باقی ہے، امریکہ کی وجہ سے نہیں جو اس معاہدے سے ہی نکل گیا ہے، اور اس نے اسے نابود کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادے نے ایران چین 25 سالہ معاہدے کے بارے میں کہا کہ یہ معاہدہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک روڈ میپ کے قیام اور تہران بیجنگ تعلقات کو جامع اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں تبدیل کرنے کے نظریے پر استوار ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس روڈ میپ کے تحت اقتصادی، ثقافتی، سیاسی، پارلیمانی اور عدالتی شعبوں سے متعلق شقوں پر عمل درآمد کی ضرورت تھی، اور پچھلے 5 ماہ کے دوران مختلف طرح کے معاہدوں کے لیے حکومت اور وزارت خانوں میں اس پر کافی کام کیا گیا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ایران کے وزیر خارجہ کے حالیہ دورے بیجنگ کے موقع پر جو معاہدے طے پائے ہیں اور جن معاہدوں پر عمل درآمد کا آغاز ہوا وہ ایران چین تعلقات میں سنگ میل ثابت ہوں گے۔ سامعین، شام کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے گیئر پیٹرسن نے شام کے حالات کے تعلق سے تہران میں اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات میں ایران کے وزیر خارجہ نے شام میں صلح و ثبات اور قومی آشتی کے مذاکرات میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کی کوششوں کو سراہا، اور اس حوالے سے اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف سے انہیں ہر طرح کی ممکنہ مدد کا یقین دلایا۔ حسین امیر عبداللہیان نے شام کے تعلق سے اسلامی جمہوریہ ایران کے اس موقف کا اعادہ کیا کہ وہ بحران شام کے آغاز سے ہی اس بات پر تاکید کر رہا ہے کہ یہ بحران سیاسی راستے سے حل ہوگا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے شام میں غیر قانونی طور پر امریکی فورسز کی موجودگی اور صہیونی فوج کے شام پر آئے دن حملے کو اس ملک میں سیاسی رائے حل کی راہ میں رکاوٹوں کا ذمہ دار بتایا۔ انہوں نے اقوام متحدہ سمیت بین الاقوامی برادری سے اس نقطے کی طرف توجہ دینے پر تاکید کی۔ انہوں نے کہا کہ شام پر لگائی گئی پابندیوں اور بے گھر ہوئے لوگوں کے مسئلے پر توجہ کے بغیر اس ملک کو بحران سے نہیں نکالا جا سکتا۔ سامعین، شام کے معاملے میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے گیئر پیٹرسن نے اس ملاقات میں شام کے حالات کو استحکام کا حامل بتاتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات میں کوئی بھی فریق اس ملک میں حکومت بدلنے کی بات نہیں کر رہا ہے۔ انہوں نے شام کی عرضی سالمیت، اس سیاسی استحکام اور اقتدار اعلیٰ کے محفوظ رہنے پر زور دیا۔ سامعین، ایران، روس اور چین کی بحریہ نے گزشتہ ہفتے جمعے کی صبح بین الاقوامی سمندری حدود میں مشترکہ فوجی مشقیں انجام دیں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق میرین سیکیورٹی بیلٹ 2022 کے نام سے انجام پانے والی ان مشقوں میں تینوں ملکوں کے بحری دستوں نے حصہ لیا اور تجارتی جہازوں کو قزاقوں سے چھڑانے اور آگ بھجانے کی مشقیں انجام دیں۔ بحری مشقوں کے ایرانی ترجمان کموڈور تاج الدین نے بتایا کہ ان مشقوں میں تینوں ملکوں کی بحریہ کے فضائی یونٹوں نے بھی حصہ لیا اور ہیلی کاپٹروں اور ڈرون طیاروں کی مدد سے علاقے کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ سہ فریقی بحری مشقیں ایران، چین اور روس کے درمیان اسٹریٹجک تعاون کی نشاندہی کرتی ہیں۔ سامعین، ویانا میں ایران، روس اور چین کے اعلیٰ مذاکرات کاروں نے سہ فریقی اجلاس میں اہم امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ویانا میں امریکی پابندیوں کے خاتمے کی غرض سے ایران اور 4+1 گروپ کے درمیان مذاکرات کا 8واں دور جاری ہے، اور بدھ کی شب ایران، روس اور چین کے اعلیٰ مذاکرات کاروں کا سہ فریقی اجلاس بھی منعقد ہوا ہے۔ اس سے پہلے بدھ کے روز ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار علی باقری کنی نے یورپی یونین کے نمائندے کے علاوہ ایٹمی معاہدے کے رکن 3 یورپی ملکوں، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے نمائندوں سے بھی بات چیت کی تھی۔ منگل کے روز ویانا میں اعلیٰ مذاکرات کاروں اور ماہرین کی سطح پر 2 الگ الگ اجلاس ہوئے تھے، جن میں فیکٹ چیکنگ میکنزم اور گارنٹیوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ منگل کی صبح ویانا میں ایران، یورپی یونین اور 3 یورپی ملکوں کے ماہرین کا اجلاس ہوا، اور شام کو ہونے والے اجلاس میں ایران اور 3 یورپی ملکوں کے اعلیٰ مذاکرات کاروں نے شرکت کی، جبکہ یورپی یونین کے نمائندے نے بھی اس اجلاس میں حصہ لیا۔ منگل کی شام ہونے والا اجلاس 3 گھنٹے تک جاری رہا، اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں مسودے کے مت اور بعض دوسرے معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسی دوران امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ویانا میں ایران اور 4+1 گروپ کے درمیان جاری مذاکرات میں پیش رفت کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ وہ نئے سال کی پہلی پریس کانفرنس میں ایک صحافی کے اس سوال کا جواب دے رہے تھے کہ ایران کے ساتھ جاری ایٹمی مذاکرات کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں پیش رفت کا امکان پایا جاتا ہے یا پھر مذاکرات چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ یہ وقت مذاکرات چھوڑنے اور پیچھے ہٹنے کا نہیں، مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ بائیڈن سے پہلے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ایٹمی معاہدے سے امریکہ کے دوبارہ نہ نکلنے کی ضمانت ایران کا ایک مطالبہ ہے۔ قبل ازی فورڈ سیف دی ورلڈ پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ ایٹمی معاہدے سے نکلنے کا فیصلہ ہماری سیاسی تاریخ کا بدترین فیصلہ تھا۔ پابندیوں کا خاتمہ اور امریکہ کے دوبارہ معاہدے سے نہ نکلنے کی ضمانت کی فراہمی، جن پر ایران زور دے رہا ہے، ویانا مذاکرات میں زیر بحث اہم ترین معاملات ہیں۔ مذاکراتی وفود کے بقول بات چیت میں پیش رفت ہوئی ہے، تاہم ایک اچھے معاہدے کے حصول کا انحصار باقی ماندہ مسائل کے حل اور پابندیوں کے خاتمے کی غرض سے امریکہ کے خاص سیاسی فیصلوں پر ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ایک بار پھر اپنے اس موقف کا اعادہ کیا ہے کہ یمن پر حملہ اور اس کی جاری ناکہ بندی سے بحران حل نہیں ہوگا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے واضح کیا کہ ناکہ بندی اور فوجی حملے سے یمن کا بحران حل نہیں ہوگا، اور اس طرح کے اقدامات سے خطے میں کشیدگی کا دائرہ بڑھے گا۔ گزشتہ ہفتے منگل کے روز انہوں نے پریس کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران یمنی عوام کی ناکہ بندی ختم ہونے پر مبنی سیاسی رائے حل کی پہل، جنگ کے خاتمے، یمن کے داخلی امور میں مداخلت سے پرہیز، اس ملک کی عرضی سالمیت کی حفاظت اور انسانی المیہ کی شدت کو روکنے پر شروع سے تاکید کرتا آ رہا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے خطے میں بڑھتی کشیدگی کے بارے میں کہا، اسلامی جمہوریہ ایران شروع سے کہتا آ رہا ہے کہ خطے کے کسی بھی بحران کا حل جنگ و تشدد نہیں، بلکہ رائے حل پرسکون ماحول میں اور کشیدگی سے پرہیز میں مضمر ہے، کہ جس سے خطے میں صلح و ثبات کے قیام کی امید کی جا سکتی ہے۔ سعید خطیب زادے نے یمن کے مسائل کو یمنیوں سے متعلق ہونے پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران یمن کی 7 سالہ جنگ کو ختم کرانے کے لیے کسی بھی پہل میں تعاون و مشارکت کے لیے تیار ہے۔ قابل ذکر ہے کہ سعودی عرب، امریکہ، متحدہ عرب امارات اور کچھ دوسرے ملکوں کی حمایت سے مارچ 2015 سے یمن پر فوجی حملے کر رہا ہے۔ اس دوران اس نے یمن کی زمینی، ہوائی اور سمندری ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ یمن پر سعودی اتحاد کی طرف سے تھوپی گئی جنگ کے نتیجے میں اب تک لاکھوں یمنی شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام آج کا ایران سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات
کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے اہم مقالات سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں روزنامہ کیہان سے، جو ایران سے شائع ہوتا ہے۔ روزنامہ کیہان نے لکھا ہے، دبئی اور ابوظہبی میں بدامنی کی دوسری رات، اسرائیل ویٹنگ لسٹ میں۔ اگر امارات کو ذرا برابر اندازہ ہوتا ہے کہ یمن کے عوام کے قتل عام کا جواب انہیں ابوظہبی اور دبئی میں ملے گا، تو ہرگز اپنی جارحانہ پالیسی شروع ہی نہ کرتے۔ امارات جیسے ملک سے زیادہ ایک اقتصادی ایجنسی کہا جا سکتا ہے، اپنی محدودیتوں کی وجہ سے بڑے برانوں سے مقابلے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ یہ ملک 100% غیر ملکی سرمایہ کاری سے وابستہ ہے، اور اگر سیکورٹی قائم نہ کر سکا تو سرمایہ کاری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انصار اللہ یمن نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اس مسئلے کو مد نظر رکھ کے ابوظہبی اور دبئی کو نشانہ بنایا، تاکہ بن زائد کو یمن جیسے ملک پر حملے سے باز رکھ سکیں۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے تازہ حملے کے بارے میں بتایا کہ طوفان یمن 2 کے تحت الزفرہ ہوائی اڈے کو ذوالفقار بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا گیا ہے، اور دبئی میں متعدد اہداف پر سماعت 3 ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ یحییٰ سری نے ان نئے حملوں کے لیے اپنی مکمل تیاری کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ امارات جیسے چھوٹے ملک میں سرگرم غیر ملکی کمپنیوں اور سرمایہ کاروں کو تجویز دی جاتی ہے کہ وہ یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں، کیونکہ یہ ملک اب محفوظ نہیں ہے۔ جب تک امارات یمن پر حملے جاری رکھے گا، تب تک اسے نشانہ بنایا جاتا رہے گا۔ سامی، روزنامہ گارڈین لکھا ہے، کیوں برطانوی حکومت یمن جنگ میں ملوث ہونے کے باوجود دامن چھاڑ کر ہٹ پا رہی ہے؟ مضمون نگار نے لکھا ہے کہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں نئی سال کی پارٹی سے بڑا اسکینڈل یہ ہے کہ برطانوی حکومت سعودی حکام کی حمایت جاری رکھی ہوئی ہے، جو یمن میں عام شہریوں کا مسلسل قتل عام کر رہے ہیں۔ 7 سال سے مسلسل یمن جیسے غریب ملک کو بموں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور بڑی تعداد میں بم برطانیہ فراہم کر رہا ہے۔ سعودی عامروں سے فوجی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی براہ راست ان جرائم میں ملوث ہیں۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کے مطابق گزشتہ اکتوبر سے سعودی پر تشدد اقدامات میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور ہم ایسی حکومت کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں کہ جو خواتین کو تشدد کا نشانہ بناتی ہے، اسکول جاتے ہوئے بچوں کا قتل عام کرتی ہے، اور اپنے مخالفوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ برطانوی کمپنی BAE نے سن 2015 سے سعودی عامروں کو 17.6 ارب ڈالر کے ہتھیار اور فوجی خدمات پیش کیے ہیں۔ سن 2021 میں یمن کو دی جانے والی امداد کو ادا کر دیا ہے، اور حکومت کی جانب سے سعودی حکام کو ہتھیار کی خریداری پر مکمل رضامندی کا اعلان کر دیا ہے۔ اگر کووڈ کے دوران شراب کی پارٹی کر کے کچھ جانوں کو خطرے میں ڈالا جانا جرم ہے، تو ایک قاتل مجرم آمریت کی حمایت اس سے کہیں بڑا جرم ہے۔ اور سامنے، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ سمی نبی، آپ آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام نور ایمان، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
عزیز سامعین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ایک امریکی نو مسلم خاتون سے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
فطرت، خدا پرستی اور دیگر اعلیٰ فضائل کی طرف ایک انسانی رجحان و میلان ہے جسے خداوند عالم نے سب کو عطا کیا ہے۔ اسلام کی بنیاد اسی اعلیٰ انسانی سرشت پر استوار ہے اور اسلام اسی کو پروان چڑھانے کی تاکید بھی کرتا ہے۔ اگرچہ یہ سرشت سب کو ودیعت کی گئی ہے لیکن اس کی نشو و نما کا دار و مدار تعلیم و تربیت اور اس کی تقویت پر ہے، ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے توحید اور حق پسندی جیسے فطری تقاضے پروان نہیں چڑھ سکے بلکہ ان کو دبا دیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ معنویت اور خدا سے بے گانے ہو گئے اور انہوں نے اپنی اعلیٰ انسانی عظمت کو بھی کھو دیا۔ جبکہ اس کے مقابل مادیات سے دوری اور فطری پرورش کے ذریعے ودیعت شدہ اپنی سرشت کو فعال کر کے اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ بنا بنی اسلام جو خود توحید اور حق پسندی جیسے اعلیٰ میلانات اور فضائل کا منادی ہے، انسان کو اپنی فطرت کی طرف بازگشت کی دعوت دیتا ہے تاکہ اس طرح سے اس کی اعلیٰ تعلیمات کی حقانیت کا درک کر سکے۔ امریکی خاتون محترمہ صوفیہ اسپاڈا وچیا مسلمان ہونے کے بعد تعجب کے ساتھ اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ سبحان اللہ، اگرچہ مجھے علم نہیں تھا لیکن میں تو شروع سے ہی مسلمان تھی۔ محترمہ صوفیہ ایک کیتھولک عیسائی گھرانے میں پلی بڑی تھیں اور انہوں نے عیسائی تعلیمات پوری طرح سے حاصل کی تھیں۔ وہ عیسائی مذہبی کلاسوں میں بھی شرکت کرتی تھیں اور گرجا گھر میں منعقد ہونے والے اجتماعات میں سرگرم حصہ لیتی تھیں، لیکن جب وہ بڑی ہوئیں تو تحریف شدہ عیسائیت کی تعلیمات کے صحیح ہونے پر شک کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میں اسکول میں پڑھتی تھی تو عیسیٰ مسیح کی اولویت پر میرا ایمان نہیں تھا اور اپنی حاجتیں خدا کے حضور پیش کرتی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نہیں۔ اس کے بعد صوفیہ یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے بعد دیگر ممالک کے طلباء و طالبات سے آشنا ہوتی ہیں جن کا تعلق مختلف ادیان و مذاہب سے تھا۔ وہ ان طلباء و طالبات کے عقائد جاننے کی خواہش مند ہوتی ہیں تاکہ حقیقت کیا ہے یہ پتہ چل سکے۔ لہٰذا وہ دیگر ادیان و مذاہب کے بارے میں تحقیق کرتی ہیں لیکن پھر بھی کوئی دین و مذہب ان کو مطمئن نہیں کر سکا۔ صوفیہ حیرت اور پریشانی میں تھی اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون سا راستہ صحیح ہے۔ اس صورتحال کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ خدا پر میرا ایمان پختہ تھا، صرف راستہ بھٹک جانے کا احساس تھا اور مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ خدا کا پسندیدہ دین کون سا ہے اور کیسے اس تک پہنچ سکتی ہوں۔ دریاسنا یونیورسٹی میں کچھ مسلمان ساتھیوں سے اس نوجوان امریکی خاتون کی جان پہچان ہو جاتی ہے اور یہ جان پہچان جلد ہی مخلصانہ دوستی میں بدل جاتی ہے۔ یہ مسلمان دوست اسلام کی روشن اور خوبصورت دنیا میں داخل ہونے کا ذریعہ ثابت ہوتے ہیں۔ صوفیہ کے عقائد کی بنیاد ان کی فطرت اور سرشت تھی اور ان کے عقائد اسلامی تعلیمات سے بہت قریب تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے مسلمان ساتھی میرے عقائد کے بارے میں سوال جواب کرتے تھے اور اسی سوال و جواب کے عمل سے میں نے سمجھ لیا کہ میرے فطری عقائد اسلامی عقائد سے بہت قریب ہیں، بلکہ میرے کچھ دوست تو یہ سمجھنے لگے کہ میں مسلمان ہوں۔ محترمہ صوفیہ اپنے مسلمان ساتھیوں کے ساتھ ہونے والی بات چیت کے نتیجے میں نماز و روزہ جیسے اسلام کے بعض عقائد اور عبادات سے آشنا ہوتی ہیں اور اسلام میں ان کی دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ وہ اپنے مسلمان ساتھیوں کے بارے میں کہتی ہیں کہ اسلام کی طرف میری رغبت کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ میرے مسلمان ساتھی اچھے، مؤدب اور ذہین تھے۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے عقائد مجھ پر تھوپنے کی کوشش نہیں کی، وہ تو ذوق و شوق سے میری مدد کرتے تھے اور میرے سوالوں کا صحیح طریقے سے جواب دیتے تھے۔ ان مسلمان دوستوں میں ایک ولید نامی شخص بھی تھا اسلام کے بارے میں، جس کی معلومات بہت اچھی تھی اور صوفیہ کا ہم جماعت تھا۔ صوفیہ اسلامی تعلیمات اور اصول و قوانین کے بارے میں ولید کے ساتھ گفتگو اور بحث کرتی ہیں۔ انہوں نے اس بحث و گفتگو کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ میں نے 6 گھنٹے تک ولید کے ساتھ اسلام کے بارے میں گفتگو کی اور بہت سے سوالات کیے۔ ولید نے اسلامی تعلیمات کے بارے میں اس طرح بتایا کہ میرا ذہن کھل گیا اور اس دین کے بارے میں مزید معلومات کی خواہش میرے اندر پیدا ہو گئی۔ اس طرح دین اسلام کے بارے میں نئی معلومات حاصل کرنے کے بعد صوفیہ اس دین کی طرف مزید راغب ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرا دل کہتا تھا کہ اگر میں مزید اسلام کی طرف بڑھی تو میں مسلمان ہو جاؤں گی۔ سامعین، یہ نوجوان امریکی خاتون اہم ترین ماخذ اور آسمانی کتاب یعنی قرآن مجید کے مطالعے کے ساتھ اسلام کے بارے میں اپنی تحقیقات جاری رکھتی ہے۔ صوفیہ کو اپنی تحقیقات کے حیرت انگیز نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں کہ مجھے قرآن بلکہ صرف سورہ حمد پڑھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ چھوٹا سا سورہ لیکن انسانی زندگی کے لیے ضروری اصول و قوانین سے سرشار۔ جی ہاں سامعین، سورہ حمد کو قرآن کا اہم ترین سورہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سورہ کو قرآن مجید کا اہم ترین سورہ قرار دیا ہے، اور تورات، انجیل اور زبور میں بھی حمد جیسا سورہ نازل نہیں ہوا ہے۔ لیکن صوفیہ کے لیے قرآن کی جذابیت یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ جتنا زیادہ وہ قرآن کا مطالعہ کرتی ہیں اتنا ہی زیادہ ادراک حقانیت کا ہوتا جاتا ہے۔ محترمہ صوفیہ نے قرآن کی ایسی باتوں کے بارے میں بتایا جن کا اثر ان پر زیادہ ہوا۔ وہ کہتی ہیں کہ قرآن کے علمی معجزات میں یہ بات شامل ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ علاوہ ازیں قرآن میں انبیاء اور رسول کی یہ تصویر کشی ہوئی ہے کہ یہ خدا کے نیک بندے ہیں، گناہگار افراد نہیں۔ بہرحال میں نے دیکھا کہ اسلام اور قرآن عقل و منطق کے مطابق ہیں، لیکن افسوس کہ آسمانی کتابوں میں تحریف کیے جانے کے نتیجے میں بعض پیغمبروں کو خدائی اور خدا کے بیٹے کا درجہ دیا گیا ہے، اور بعض پیغمبروں کو ایسی غلط نسبتیں دی گئی ہیں جو صرف ایک مجرم اور گناہگار انسان سے مطابقت رکھتی ہیں۔ لیکن قرآن انبیاء اور رسول کو نیک اور متقیوں پر حیثگار قرار دیتا ہے جو خداوند کریم کی پیغام رسانی کے اہل ہیں، اور ان کا سب سے بڑا افتخار خدا کی بندگی اور اس کی عبادت ہے۔ سامعین، محترمہ صوفیہ بھی قرآن کی جذابیت اور زیبائی میں ہی غرق تھی کہ ان کے دوست نے ان کو ایک اور بیش قیمت تحفہ دیا، جس سے صوفیہ کے مسلمان ہونے کا راستہ پوری طرح سے ہموار ہوتا ہے۔ اس بارے میں صوفیہ بتاتی ہیں کہ ایک دن مجھے ولید نے ایک بیش بہا تحفہ دیا، دعائے کمیل۔ رات کو گھر پہنچی تو دعا پڑی اور اس کی عبارت کی خوبصورتی کو درک کیا۔ نیز میں نے دیکھا کہ میرے تمام فطری عقائد دعائے کمیل میں موجود ہیں۔ دعائے کمیل انسان کی تنہائی کو ختم کرتی ہے اور انسان کو خدا کی رحمت و بخشش کی طرف سے پر امید کرتی ہے۔ میں دعائے کمیل پڑھتی اور روتی جاتی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ جو بھی دعائے کمیل کو پڑھتا ہے تو وہ گریا کرنے لگتا ہے۔ اسی لمحے میں نے سمجھ لیا کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، اور ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا کہ اسلام وہی دین حق ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ سامعین، دعائے کمیل ایک مشہور دعا ہے جسے حضرت علی علیہ السلام نے اپنے صحابی کمیل بن زیاد نخعی کو تعلیم دی تھی، اور یہ دعا انہی کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اس دعا میں اعلیٰ اور خوبصورت تعبیروں کے ذریعے خدا کی تعریف و ستائش کی گئی ہے، نیز خدا سے گناہوں کی بخشش کی گئی ہے۔ دعائے کمیل اہم ترین دعاؤں میں سے ایک ہے جو اہل بیت علیہم السلام کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک عطیہ ہے، اور جس میں خداوند کریم کی قربت اور اس سے مغفرت کی درخواست کی گئی ہے۔ کلی طور پر دعا خدا سے انسان کے سیدھے اور قلبی رابطے کا ذریعہ ہے، جس میں عموماً خدا کی حمد و ثنا اور مادی و معنوی حاجات شامل ہوتی ہیں۔ لیکن اگر یہی دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اہل بیت رسول علیہم السلام جیسی پاک اور عظیم شخصیات کے ذریعے ہو تو اس کی اہمیت اور اثر معمولی دعا سے بہت زیادہ مختلف ہوگا۔ اب ان شخصیات کی تعلیم دی ہوئی بہت سی دعائیں ہیں جو سب کی سب بڑی خوبصورت، روح پرور، اسلامی معارف اور معنویت سے سرشار اور خدا سے انسان کی زیادہ سے زیادہ قربت کا سبب ہے۔ بہرحال جیسا کہ محترمہ صوفیہ نے بتایا کہ انہوں نے وسیع تحقیقات اور اپنے شکوک و شبہات کو دور کر کے اور خاص طور سے قرآن کے مطالعے کے بعد کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ صوفیہ کی نظر میں ولید ایک اچھا، شریف اور مومن انسان تھا، لہٰذا وہ ولید سے شادی کر لیتی ہیں۔ البتہ صوفیہ شادی کے بعد بھی اپنی پڑھائی جاری رکھتی ہیں، اور مائکرو بایولوجی میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد اسی شعبے میں ملازمت اختیار کرتی ہیں۔ وہ اسلام میں علم کے حصول کی اہمیت کے بارے میں کہتی ہیں کہ مجھے عیسائیت میں علم اور دین میں تضاد نظر آتا تھا، لیکن اسلام میں میں نے دیکھا کہ نہ صرف خدا کے نزدیک علم برا نہیں ہے بلکہ اس کے برخلاف لوگوں کو تحصیل علم کی ترغیب دلاتا ہے۔ در حقیقت علمی قوانین خدا نے وضع کیے ہیں، ہم تو بس انہی چیزوں کا انکشاف کرتے ہیں جنہیں خدا نے پہلے سے مقرر کر دیا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اسلام کے دشمن ہیں زمانے میں ہر ایک سو، بکھری ہے اس جہاں میں مسلمان کی آبرو، مضبوط مولائی کا، مضبوط مولائی کا تو ایمان بنا دے، ایمان بنا دے پروردگار، جلاتے ہیں یہ
قرآن،
اپنے سوا کسی کو سمجھتے نہیں انسان، نفرت بھرے دلوں کو، نفرت بھرے دلوں کو مہربان بنا دے، دے مہربان بنا دے پروردگار، پروردگار چاند بنا دے پروردگار، انسانیت کا درد ہر دل میں جگا دے، کیا در سے اقوت ہے مسلمان کو بتا دے، یہ بخششوں کا ان کی، یہ بخششوں کا ان کی تو سامان بنا دے، سامان بنا دے پروردگار،
چاہے اسے
سلطان بنا دے, سلطان بنا دے پروردگار, پروردگار, پروردگار. Thank you.